बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے آیات قرآنیہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آج کی دوسری مجلس کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد رمضان المبارک کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام نور رمضان سماعت فرمائیں گے۔ اس پروگرام کے بعد آپ آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد ایک بار پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیں گے۔ ایرانی مشاہیر کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ عرب لیگ کا قاہرہ ہنگامی سربراہی اجلاس، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی مسترد، غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر کے منصوبے کی منظوری۔ غرب اردن میں فلسطینی نوجوان کی شہادت پسندانہ کاروائی، صہیونی فوجیوں پر فائرنگ، فلسطینی نوجوانوں میں استقامت زندہ ہے، حماس کا رد عمل۔ پاکستان میں بنو فوجی چھاونی پر دہشت گردوں کا حملہ، 5 فوجی جوان اور 13 عام شہری جاں بحق، 16 دہشت گرد ہلاک۔ اور ہندوستان کی ریاست منی پور میں رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کی کارروائی، اور عسکریت پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج 3 پودے لگائے اور درخت لگانے کو نیک عمل قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ درخت لگانا مستقبل کے لیے سرمایہ کاری ہے جو مختلف طریقوں سے منافع بخش ہے اور اس سے معاشی ترقی ہوتی ہے، فرمایا کہ درخت لگانا مکمل طور پر منافع بخش اقدام ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ نے درختوں اور کھیتوں کو آب و ہوا کی تازگی کا عنصر قرار دیا اور ماحولیات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ درختوں اور پودوں سے ہوا کو بہتر بنانے کے علاوہ ماحول اور انسانوں کی روح کو بھی تازگی ملتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جنگلات کی کٹائی اور زرعی اراضی کے استعمال میں تبدیلی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ سوائے تکنیکی اور ضروری معاملات کے درختوں کی کٹائی نقصان دہ اور خطرناک ہے، اور جنگلات کی تباہی اور زرعی اراضی کے استعمال میں تبدیلی کو روکنا چاہیے۔ قاہرہ کے عرب سربراہی اجلاس میں کل رات غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ قاہرہ اجلاس میں شریک عرب سربراہوں نے ایک بیان میں جو اجلاس کے اختتام پر جاری کیا گیا، غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں مصر کے منصوبے کی منظوری دی اور قاہرہ کی عرضی سالمیت پر تاکید کی۔ اس اجلاس میں غزہ میں فائر بندی کی تکمیل کے منصوبے کو اہمیت دی گئی، جبکہ اس بات پر تاکید کی گئی کہ امن و صلح عربوں کا اسٹریٹجی انتخاب ہے۔ اس بیان میں اسی طرح اس بات پر تاکید کی گئی کہ عرب ممالک فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبے کے خلاف ہیں۔ عرب سربراہوں نے اجلاس کے اختتام پر جاری کیے جانے والے اپنے بیان میں دو مملکت کے قیام پر بھی زور دیا۔ حماس نے قاہرہ میں مصر کی میزبانی میں عرب رہنماؤں کے غیر معمولی سربراہی اجلاس میں شرکا کے موقف کا خیر مقدم کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ منگل کو عرب سربراہی اجلاس کے انعقاد نے فلسطینی کاس کے ساتھ عرب اور اسلامی ممالک کے ہمسو اور ہم فکر ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ حماس نے مزید کہا کہ ہم قاہرہ میں عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں شریک رہنماؤں اور سربراہوں کی جانب سے دیے گئے بیانات اور موقف کی تعریف کرتے ہیں کہ جنہوں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے منصوبوں کو مسترد کرنے، الحاق اور آباد کاری کے منصوبوں کی مخالفت اور فلسطینی عوام کی آزادی اور خود مختاری کے جائز حقوق کی حمایت پر زور دیا۔ تحریک حماس نے اسی طرح فلسطینی عوام کو زبستی بے گھر کرنے یا فلسطینی قومی مسئلے کو کسی بھی بہانے یا آڑ میں مٹانے کی کوشش کو مسترد کرنے میں عرب ممالک کے موقف کو سراہتے ہوئے اس کو قابل احترام اور ایک تاریخی پیغام قرار دیا، جو اس بات پر تاکید ہے کہ فلسطینی نکبہ کو نہیں دہرایا جائے گا۔ حماس نے عرب لیگ کے اجلاس کے اختتامی بیان میں غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک نے غزہ کی تعمیر نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد کی راہ ہموار کرنے کے لیے مصر کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ دوسری جانب فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے بھی عرب لیگ کے ہنگامی سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان اور اجلاس میں اٹھائے گئے موقف کو مثبت قرار دیا، لیکن ساتھ ہی اس بات پر زور دیا کہ یہ فیصلے ان چیلنجوں پر پورے نہیں اتریں گے جو صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے فلسطینی عوام اور عرب ممالک کو درپیش ہیں، وہ ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی نے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی کہ اس حقیقت کے باوجود کہ وہ عرب سربراہی اجلاس کے نتائج اور تمام تقاریر میں بیان کیے گئے معاملات کو مثبت سمجھتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھتی ہے کہ اس اجلاس کے فیصلے اہم مسائل سے نمٹنے میں کارگر ثابت نہیں ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عرب سربراہی اجلاس کے فیصلوں اور تقاریر میں جبری نقل مکانی کو روکنے، غزہ کی تعمیر نو، نیز غزہ مغربی کنارے اور بیت المقدس پر حملے رکوانے اور صہیونی حکومت کی جارحیت کے مکمل خاتمے جیسے اہم مسائل کا کوئی پائیدار حل نہیں نکالا گیا۔ غاصب صہیونی حکومت نے حماس و فتح سمیت تمام فلسطینی گروہوں کے تعاون سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب ملکوں کے منصوبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صہیونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی تعمیر نو کے بارے میں عرب ملکوں کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ صہیونی ترجمان وزارت خارجہ نے عرب سربراہوں کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ عرب سربراہوں کے بیان میں حماس کی مذمت کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ صہیونی حکومت نے اسی طرح اس منصوبے کو اس اعتبار سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ عربوں کا مجوزہ منصوبہ فلسطینی اتھارٹی اور انروا پر منحصر ہے، جبکہ اس قسم کے ادارے بالکل فاسد ہیں، وہ فلسطین کی تحریک حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی کنارے میں اپنے فوجیوں کے خلاف شہادت پسندانہ کارروائی کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک فلسطینی کو جو شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک سیکورٹی چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایک مسلح شخص برقہ گاؤں میں ایک سیکورٹی چوکی میں داخل ہوا اور اس نے فوجیوں پر فائرنگ کی، جس پر اسرائیلی فوجیوں نے جوابی فائرنگ کر کے اسے شہید کر دیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی بھی اسرائیلی فوجی کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس تنازل میں فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے شمالی مغربی کنارے کے علاقے نابلس میں واقع صہیونی بستی ہومیش کے قریب فائرنگ کی بہادرانہ کارروائی کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطین کے انقلابی نوجوانوں کے دلوں میں مزاحمت کا جذبہ بدستور زندہ ہے۔ صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے ادارے نے اپنی تحقیقات میں نتنیاہو کو ایک شکست خوردہ منصوبے ساز قرار دیا ہے، جبکہ اس اقدام پر نتنیاہو کے دفتر نے شاباک کو قصور وار قرار دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی نے 7 اکتوبر سے پہلے کی حماس کی توانائی کے مقابلے میں شاباک کی شکست کا اعتراف کیا ہے، جبکہ شاباک نے نتنیاہو کو حالیہ برسوں کا شکست خوردہ منصوبے ساز قرار دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے اندرونی سلامتی کے ادارے شاباک کی تحقیقات کے بعد صہیونی حکومت کے حزب اختلاف کے لیڈر یائر لاپیڈ اور بنی گینٹس نے نتنیاہو سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ نتنیاہو اپنے قصور کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنے منصوبے میں شکست کا سامنا کیا ہے۔ ایک صہیونی اخبار نے بھی لکھا ہے کہ شاباک کے سربراہ نے تفتیش کار کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ صہیونی وزیراعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ شاباک کے سربراہ نے حماس کے مقابلے میں اور طوفان الاقصی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ شکست کا غماز ہے۔ صہیونی حکومت نے فلسطینی گروہوں کے طوفان الاقصی آپریشن کے مقابلے میں اپنی شکست کی پردہ پوشی نیز استقامت کو روکنے کے لیے غزہ کی گزرگاہوں کو بند کیا اور اس علاقے پر مہینوں بمباری جاری رکھی۔ پاکستان میں فوج نے بنو چھاونی پر تازہ دہشت گردانہ حملے میں ملوث سبھی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اعلان کیا ہے کہ بنو چھاونی پر دہشت گردانہ حملے میں شریک سبھی 16 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق تکفیری دہشت گردوں نے بنو چھاونی میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں 5 جوان اور 13 معصوم شہری مارے گئے اور 32 زخمی ہوئے۔ رپورٹوں کے مطابق تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ یاد رہے کہ منگل کو افطار کے بعد تکفیری دہشت گردوں نے بارود سے بھری ایک گاڑی بنو فوجی چھاونی سے ٹکرا دی۔ دھماکے کے نتیجے میں قریب کی ایک مسجد اور لوگوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ جیش فرقان محمد نے بنو چھاونی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ذرائع کے مطابق الادم حافظ گل بہادر گروپ کے ایک دھڑے جیش فرقان محمد نے سوشل میڈیا پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، تاہم اس دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملہ آوروں نے 2 بارود سے بھری گاڑیاں حفاظتی دیوار سے ٹکرا دیں۔ پاکستانی فوج کے اہلکاروں نے بے مثال جرأت اور پیشہ وارانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حملہ آوروں کو نشانہ بنایا اور 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ ISPR نے کہا کہ شدید جھڑپ میں 5 فوجی مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ خودکش دھماکوں کی وجہ سے حفاظتی دیوار کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا، جس سے ملحقہ عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ رسد کا بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ پاک افغان تورخم بارڈر آج 12ویں روز بھی تجارتی سرگرمیوں اور پیدل آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 225 گاڑیوں پر مشتمل سامان رسد کا ایک بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ قافلے میں اشیاء خودنوش کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات بھی بھجوائی گئی ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ کرم میں امن معاہدے کے تحت بنکروں کی مسماری اور اس سے منسلک خندقوں کو ختم کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اب تک 272 بنکر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ امن معاہدے کے تحت اسلحہ اور ہتھیاروں کو مرحلہ وار ریاست کے پاس جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب تک 100 سے زائد شرپسند عناصر کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں عوام کی جانب سے اسلحہ حکام کے حوالے کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں منی پور کے مختلف علاقوں میں عوام کی جانب سے مختلف قسم کے 33 اسلحے جمع کرائے گئے۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی فساد زدہ ریاست منی پور میں گورنر راج نافذ اور گورنر نے عوام سے اسلحہ جمع کرانے کی اپیل کی ہے۔ منی پور کی ریاستی انتظامیہ نے رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کے لیے 6 مارچ تک کی مہلت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بعد جن لوگوں کے پاس سے اسلحہ برآمد ہوگا ان کے خلاف قانون کے مطابق تعزیری کارروائی کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ ریاست منی پور میں کافی عرصے سے ہندو اور عیسائی قبائل کے درمیان فسادات اور بلوؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے بارہمولہ میں پولیس چوکی پر گرینیڈ حملے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی رات بارہمولہ کے اولڈ ٹاؤن میں پولیس کی ایک چوکی سے دھماکے کی آواز سنی گئی۔ میڈیا ذرائع کے مطابق یہ دھماکہ گرینیڈ حملے کا نتیجہ تھا جس سے اطراف کے علاقوں میں وحشت پھیل گئی۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مغربی یمن میں واقع صوبہ الحدیدہ کی فضا میں ایک امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ ملک کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے ایک امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جو یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صوبہ الحدیدہ کی فضائی حدود میں جارحانہ مشن انجام دے رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 15واں ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج کے ایئر ڈیفینس سسٹم نے غزہ اور لبنان کی حمایت میں جاری مقدس جہاد کے دوران مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یمن کی مسلح افواج ملک کے خلاف کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے دفاعی مشن کو جاری رکھیں گی، جس میں بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں معاندانہ نقل و حرکت کی نگرانی شامل ہے۔ انہوں نے اگلے مرحلے میں پیش آنے والے کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے یمن کی مسلح افواج کی مکمل آمادگی پر تاکید کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سیاسی گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھی اور سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو۔ راشد صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے اور سلام بھی عرض ہے۔
جی، وعلیکم السلام، بہت شکریہ نوازش۔
راشد صاحب، قاہرہ میں ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں عرب رہنماؤں نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے لیے امریکی اور اسرائیلی منصوبوں کی مخالفت کی ہے، اور مخالفت کرتے ہوئے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ تو اس اجلاس اور اس کے نتائج پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
جی آشم علی صاحب بہت شکریہ. ایک اہم پیش رفت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کا یہ ایک بڑا بر وقت اور مثبت اقدام ہے. اس وقت غزہ کے باسی جس مشکل کا شکار ہیں اور جن مصائب سے دو چار ہیں, اس میں یقیناً ضرورت اس بات کی ہے کہ عرب ممالک ہوں یا امت مسلمہ, وہ ایسے بنیادی فیصلے کرے تاکہ ان کی ان مشکلات اور مصائب کا کوئی رائے حل سوچا جائے, ان کے مصائب اور مشکلات کو ختم ہونے کرانے کے لیے, دور کرنے کے لیے کوئی عملی منصوبے دیے جائیں, تاکہ جو ظلم اور جبر ان پہ پچھلے دو سالوں میں ہوا اور جس انداز سے غاصب سے انہی حکومت نے غزہ پہ کارپیٹ بمباری کی, بلکہ اس کو نسل کشی کہیں تو زیادہ بہتر ہے, کہ جس انداز سے انہوں نے کوشش کی زائنسٹ حکومت نے کہ وہاں پہ غزہ کو مکمل تباہ و برباد کر دیں, وہاں کی عوام کو اس حد تک مشکلات سے دوچار کر دیں کہ وہ اس علاقے میں واپس آنے کے بارے میں سوچیں تک نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہی جنگ بندی ہوتی ہے اور غزہ کے رہائشی پوری شدت کے ساتھ اپنے ارض وطن کی طرف واپس آئے اور اسی طرح عزم اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کیا, اور اس کے چند مناظر ہم نے ابھی گزشتہ ایک دو دنوں میں دیکھے ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے رمضان المبارک کے اندر مساجد کو آباد کرنے کی کوشش شروع کر دی, جس انداز سے وہ اجتماعی افطار کر رہے ہیں, جس انداز سے وہ اجتماعی عبادات بجا لا رہے ہیں, تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا عزم, ان کا حوصلہ بلند ہے اور وہ دشمن کے اس شدید ترین حملے کے باوجود بھی نہ خوف زدہ ہیں, نہ انہیں کوئی پشیمانی ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح کی پسپائی کے لیے تیار ہیں. وہ اپنے وطن کے لیے, اپنی سرزمین کے لیے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور غاصب صہیونی حکومت کو ایک بار پھر للکار رہے ہیں. اور اسی کا ایک منظر نامہ, جو جب صہیونی قیدیوں کو واپس کیا گیا تو اس وقت بھی جس انداز سے فلسطینی مجاہد تنظیموں نے یہ پورا عمل انجام دیا, اس سے بھی غاصب صہیونی حکومت کے لیے ایک بار پھر شکست اور ناکامی سامنے نظر آنے لگی. وہ پوری دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی صہیونی حکومت کہ دیکھو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور اب یہ مجبور ہیں کہ ہمارے قیدی واپس کریں. لیکن حماس ہو, جہاد اسلامی ہو, انہوں نے جس انداز سے یہ قیدی واپس کیے اور جو طریقہ کار اپنایا گیا اور جن جگہوں کا انتخاب کیا گیا اور جس انداز سے وہ تقاریب منعقد کی گئیں, اس نے غاصب صہیونی حکومت کے مورال کو زیرو پہ پہنچایا اور خود اہل فلسطین, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مزاحمتی بلاک کے حوصلے ایک دفعہ پھر بلند ہوئے. تو یہ جس اجلاس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, قاہرہ میں یہ ایک غیر معمولی سربراہی اجلاس تھا اور عرب رہنماؤں نے وہاں پہ شرکت کی اور دو بڑے امور یہاں پہ طے پائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو جبری نقل مکانی کا ایک امریکی یا ٹرمپ کا جو ایک منصوبہ تھا, اس کے خلاف ایک بڑا مضبوط موقف لیا گیا ہے, اور یہ وہ موقف ہے کہ جو اس وقت بہت ہی ضروری تھا. اگر یہاں پہ عرب ممالک اس مسئلے میں کوئی کمپرومائز کر جاتے, کوئی سمجھوتا کر جاتے, تو یہ مسئلہ پھر غزہ تک نہیں رکنا تھا, چونکہ غاصب صہیونی حکومت کے ایجنڈے میں جو چیزیں شامل ہیں وہ تو اس کے اندر تو کئی اور بھی عرب ممالک اور عرب ممالک کی سرزمینیں شامل ہیں کہ جن پہ صہیونی ریاست کا قیام عمل میں آنا ہے. تو وہ پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ اگر اس موقع پہ غزہ کو اس انداز سے بیچ دیا جاتا, یا دوسرے لفظوں میں ٹرمپ کے اس منصوبے کے مطابق ٹرمپ کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا, تو پھر بعید تھا کہ کل اردن کے بارے میں بھی یہی فیصلے ہوتے, کل صحرائے سینا کے بارے میں بھی یہی, اور پھر ریاض اور جدہ تک یہ باتیں پہنچتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بروقت اور صحیح فیصلہ, اور اس پہ اب خدا ان عرب ممالک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس پہ ڈٹ جائیں. فیصلہ اچھا ہے, لیکن بعض دفعہ فیصلہ اجتماعی ماحول میں کر دیا جاتا ہے, لیکن اس پہ جب دباؤ بڑھتا ہے اور جب اس کے نتیجے میں مشکلات آتی ہیں, اور تو اس وقت آفٹر افیکٹس کا مقابلہ کرنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کی برکات سے خداوند عالم ان کے قلب و ذہن کو مضبوط کرے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت میں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس پہ ڈٹے رہیں, چونکہ یہ صرف فلسطینیوں کی حمایت میں نہیں ہے, میں تو اس کو پورے عرب دنیا کے لیے بلکہ ایک حد تک امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بڑا الارمنگ تھا یہ کہ اگر اس طرح جہاں کہیں پہ بھی غاصب صہیونی حکومت ایک مشکل ایجاد کرے اور پھر اس کے بعد وہ علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں سے یا فلسطینیوں سے یا اس زمین کے مالکوں سے لے کے کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے یا کسی اور کو مضموم اہداف اور مقاصد کے حصول کے لیے دے دیا جائے, تو یہ یقیناً ایک بہت ہی تاریخ کا بدترین فیصلہ تھا. تو ایک اس اجلاس میں جو نقل مکانی کے خلاف عرب ممالک نے ایک ڈیسیژن لیا ہے, یہ بہت ہی قابل تعریف ہے, قابل تحسین ہے. دوسرا اس چیز کا بھی انہوں نے احساس کیا ہے کہ غزہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے, اس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر نابود ہو چکا ہے اور اس کو گویا نئے سرے سے آباد کرنے کی ضرورت ہے, اور اس نئے سرے سے آباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹس چاہیے اور ایک بہت بڑا سرمایہ چاہیے. تو اس کے لیے بھی اس اجلاس میں 53 ارب ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے. تو یہ بھی ایک خوش آئند ہے کہ اس سے جو غزہ کی تعمیر نو کی مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کام عملی صورت کیسے اختیار کر سکتے ہیں. نقل مکانی کے مسئلے میں تو ایک مشکل ایشو ہے کہ اتنے آسانی سے ٹرمپ کی اس تجویز یا اس بےہودگی کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس پہ پوری دنیا پہ ایک شور شرابہ تھا اور جہاں کہیں پہ باضمیر انسان جن کو صحیح موقف کا پتہ چلا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ کسی بھی قوم کو, کسی بھی آبادی کو اس کی اپنی سرزمین سے محروم کرنا اور یہ بہانہ بنانا کہ یہاں پہ امن نہیں ہے, یہاں پہ سیکیورٹی نہیں ہے, تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر کوئی بہت ہی مخلص ہے تو اسے امن اور سیکیورٹی کے لیے کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس آبادی کو وہاں سے منتقل کر کے اس کو دوسروں کے لیے, اور پھر یہ کہ اس آبادی کو جہاں پہ یہ منتقل کرنا چاہ رہے تھے وہ خود ایک آئندہ کا ایک نیا فساد اور ایک نیا جھگڑا شروع ہونا تھا. چونکہ کہا گیا تھا کہ یہ سرائے سینا اور غرب اردن میں جو ہے اردن کے اندر جو ہے ان لوگوں کو بسایا جائے گا. اب یہ 2 ملین سے زیادہ کی آبادی ہے, کوئی کم آبادی نہیں ہے کہ اس کو آپ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں اور یہ بڑے آسانی سے ہو جائے گا. پھر اگر فرض کریں آپ کر بھی لیتے ہیں, تب اردن میں پہلے بھی جو فلسطینی مہاجرین ہیں ایک بڑی تعداد میں آباد ہیں, یعنی اردن ملک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 60% اس وقت جو ہیں وہ فلسطینی مہاجر ہیں اور 40% جو ہیں نا اوریجنل اردن کے لوگ ہیں. اب اگر 60% میں ان 2 ملین میں سے بھی ایک بڑی آبادی وہاں پہ چلی جائے گی تو وہ تو بالکل ایک اس کی جو ہے صورتحال ہی بدل جائے گی, اور وہ ایک نیا فلسطین کو اس کو نام دے دیا جائے تو بہتر رہے گا کہ بجائے اسے اردن کہا جائے. تو اس لحاظ سے اردن والوں کے لیے مسائل تھے. ادھر سے مصر کے اندر ایک بہت بڑا اختلاف شروع ہو گیا تھا کہ صحرائے سینا کو اگر فلسطینیوں کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے تو فلسطین اور مصر کی جو سرحدیں ہیں وہ قریب ہو جائیں گی, اور ظاہر اہل فلسطین نے اتنے آسانی سے تو اس فیصلے کو نہیں ماننا تھا. وہ سٹرگل کریں گے, وہ جہاد جاری رکھیں گے, وہ صہیونی حکومت کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے, ان کی جہادی تنظیمیں ہیں وہ میدان عمل میں رہیں گی. تو یہ پورے کا پورا سلسلہ گویا پھر مصر کے قریب آ جائے گا. تو مصر کو بھی اپنی سیکیورٹی کا بھی مسئلہ تھا, جہاں وہ دوسرے عرب ہونے کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ ان کے لیے ایک نرمی کا گوشہ تھا ان کا فلسطین کے لیے. دوسرا انہیں اپنی سیکیورٹی کا بھی پرابلم ہے کہ اگر یہاں پہ آبادی فلسطینیوں کی بڑھ جاتی ہے تو کل یہاں سے جب یہ ریزسٹنس بلاک اور احتجاجی تحریکیں یا مزاحمتی تحریکیں شروع ہوں گی تو مصر بھی اس سے بری طرح متاثر ہوگا. بہرحال یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اس عنوان سے نقل مکانی کی مخالفت اور اس فیصلے کو تسلیم نہ کرنا قدرے آسان ہے. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے, جو 53 ارب ڈالر کے منصوبے کی جو منظوری دی گئی ہے, ممکن ہے اس میں عرب ممالک کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, خداوند عالم نے ان کو جن ذخائر قدرتی ذخائر سے مالا مال کیا ہے اس نعمت سے ان کے لیے 53 ارب ڈالر کا منصوبہ کوئی بڑا منصوبہ نہیں ہے. لیکن اس منصوبے پہ عمل درآمد کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں, کیا اس پہ یہ مالک کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مثلا ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی جب جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہونا تھا تو غاصب صہیونی حکومت اپنی مرضی کی شرائط پہ دوسرے مرحلے کو شروع کرنا چاہ رہی تھی. اس میں حماس نے رکاوٹ ڈالی اور اس نے کہا کہ نہیں, یہ منصوبہ اسی طرح ہوگا جیسے, یعنی جنگ بندی اسی طرح ہوگی, انہی شکوں پہ ہوگی, انہی شرائط پہ ہوگی کہ جو پہلے سے طے شدہ ہیں, اس میں نئی چیز شامل نہیں کی جائے گی, یا غاصب صہیونی حکومت کے جو اس کے اہداف ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوگا. تو جب حماس نے اس پہ اعتراض کیا تو غاصب صہیونی حکومت نے اپنی بات منوانے کے لیے یہ کیا کہ جو غزہ کے لیے آنے والے راستے تھے جن کے ذریعے سے امداد پہنچ رہی تھی, ان راستوں کو اس نے بند کر دیا. وہ جو کراسنگز ہیں جو مصر کی طرف سے بھی ہیں, دوسرے علاقوں کی طرف سے ہیں, تو وہاں پہ غاصب صہیونی حکومت نے اس انداز سے قبضہ کیا ہوا ہے کہ وہ گویا شہرگ جو ہے وہ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں میں ہے. اب اگر یہاں پہ تعمیر نو کا منصوبہ شروع ہوتا ہے اور 53 ارب ڈالر بھی فراہم ہو جاتے ہیں, لیکن تعمیر نو کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس علاقے میں آمد و رفت کے لیے آسانیاں ہوں, اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب اس میں جب غاصب صہیونی حکومت کوئی رکاوٹ ڈالے گی, کوئی مشکلات پیدا کرے گی, تو کیا اس کے لیے عرب ممالک کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ وہ اگر غاصب صہیونی حکومت اس طرح کا اقدام کرے تو اس کے مقابلے میں ان کے پاس کیا جو ہے وہ لائحہ عمل ہے؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے کہ جس پہ فلسطین کی جو اسلامی جہاد موومنٹ ہے اس نے بھی اشارہ کیا ہے, اس تنظیم نے جہاد اسلامی نے بھی کہا کہ فیصلے تو بہت اچھے ہیں لیکن کیا فیصلوں پر عمل درآمد اتنے آسانی سے ہو جائے گا, اور کیا صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا جلسہ میں بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کر کے ان کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. بہرحال اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فیصلے اچھے ہوئے ہیں, اب عمل درآمد کی بات ہے. البتہ اس میں جو عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں احمد ابو الغیت, انہوں نے بھی کہا ہے کہ عرب ممالک کا یہ منصوبہ جو ہے اس کے اندر لچک ہے اور یہ توسیع پذیر ہے اور اس میں اور بھی چیزیں اضافہ کی جا سکتی ہیں, اور بھی اس میں جو ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ کا یہ اجلاس کم از کم ان حالات میں بہت ہی ایک مؤثر پیغام کا حامل ہے, اور اس سے یقیناً غزہ کے مظلوم عوام کو ایک حوصلہ اور ایک امید ضرور بندی ہوگی کہ وہ ان کے کوئی نہ کوئی سوچنے والے ہیں, ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے جو اس پہ سنجیدگی سے بیٹھ کے اور لائحہ عمل بھی تیار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بھی اپنی جگہ پہ ایک ذمہ داری ہے, یہ تو عرب ممالک نے اپنا حصہ ڈالا ہے, امت مسلمہ کو بھی یقیناً اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور غزہ کو ایک بار پھر پہلے سے بہتر غزہ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
جی بہت شکریہ جناب راشد عباس صاحب. اور سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور
کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ذکر احمد سے ہے ذکر احمد سے ہے بیان روشن نور کے لفظ نور کی باتیں نور کے لفظ نور کی باتیں تیرگی میں نور کی باتیں محبوب رسول پیلی ہے محبوب رسول پیلی ہے اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں کر مدینے کی بات اے واعظ کر مدینے بات واعظ چھوڑ حورو قصور کی باتیں چھوڑ حورو قصور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں اس دل نا صبور کی باتیں میرے لب پر حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نور رمضان.
نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
رمضان نور رمضان نور رمضان اللہ تیرا ہے احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان علم و ادب سکھلائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان
سامعین ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار پروگرام نور رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنم ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد اذا اغتنما ارضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم
بہت سے انسان قبل اس کے کہ کوئی کام انجام دیں یا قبل اس کے کہ کسی خاص موقع سے استفادہ کریں اس کے لیے پروگرام بناتے ہیں تاکہ ان کے کام احسن طریقے سے انجام پائیں. یہ روش ان افراد کی ہوتی ہے کہ جو زندگی میں آنے والے خاص مواقع کی قدر کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان بھی ایک عظیم موقع فراہم کرتا ہے جس سے انسان کی زندگی میں خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر ان مواقع سے بہترین استفادہ کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ہے تو ان نورانی لمحات سے اچھے طریقے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے اور اس قسم کے مواقع کو غنیمت شمار کرنا چاہیے.
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شد دیدہ بینا کزو شد بود ہر موجود
زو شدی دغا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
سامعین, قرآن کریم نے روزے کی حقیقت اور اس کے ہدف کو بہترین دقیق انداز میں بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے, اے مومنو, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. خداوند متعال نے اس آیت کے آغاز میں اپنے خاص بندوں کو مخاطب کیا ہے. مومنین خدا کے دوست اور محبوب شمار ہوتے ہیں. نواسۂ رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خدا کی جانب سے اپنے بندوں کو اس طرح مخاطب کیے جانے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس محبت و پیار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے اس سے عبادات کی سختیاں اور رنج ختم ہو جاتی ہیں. اس آیہ شریفہ میں خداوند متعال نے روزے کے فلسفے اور اس کی تشریح کو اس طرح بیان کیا ہے کہ روزے گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے اور روزے کا مقصد و ہدف تقوی الہی کا حصول ہے. البتہ اس طرح جیسے تقوی الہی کے بھی مراتب ہیں اور انسان اس سے استفادے میں بھی برابر نہیں ہے, روزہ بھی کہ جو تقوی الہی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے, اس کے بھی درجات ہیں.
اہل ذکر و معرفت روزے کے درجات کے بیان میں تین قسم کے درجوں اور مراتب کے قائل ہیں. پہلے درجے میں عام روزہ آتا ہے جس میں کھانے پینے سے اجتناب اور روزے کے باطل کرنے والی چیزوں سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور اس طرح ایک فرض انسان سے ادا ہو جاتا ہے. دوسرے درجے میں خواص کا روزہ ہے کہ جس کی بنیاد پر روزے دار فرد عام روزے میں اجتناب کی جانے والی چیزوں کے علاوہ اپنے بدن کے دیگر اعضاء من جملہ آنکھ, کان اور زبان وغیرہ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزے دار فرد محرمات سے پرہیز کرتا ہے, یعنی حرام چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ آپ نے اعضاء و جوارح کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسا روزہ کہ جس میں تم زبان, کان, آنکھ اور دیگر اعضاء و جوارح کو حرام سے محفوظ نہ رکھ سکو تو ایسا روزہ تمہارے کس کام آ سکتا ہے. تیسرے درجے میں بھی خواص کا روزہ ہے. اس بنیاد پر روزے دار بیان کیے گئے دو درجوں کے علاوہ اپنے دل کو دنیاوی اور اخلاقی رذائل سے دور رکھتا ہے اور خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. یہ روزہ انبیاء, صدیقین اور خدا کے مقرب بندوں سے مختص ہے اور اس روزے کا ثواب لقاء اللہ کے درجے پر پہنچنا ہے جہاں انسان حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے اور اس کا پورا وجود الہی ہو جاتا ہے.
یا رب, تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ, غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ, سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ, افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ, در پر تیرے زمانوں کی ہر شے حقیر ہے, تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے, تیرے ہر ایک حکم کا ہر ایک اسیر ہے. یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم, بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم, واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم, چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم, مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے, مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے, مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال, تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال, یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال, رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال, کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے, تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے, تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا, میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا, دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا, پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ, تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے, اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے, اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے.
وہ صورت کے جس میں روزہ صحیح ہے بہت اہم ہے. ان موارد میں پہلا نقطہ اسلام اور دوسرا ایمان ہے. اس شخص کا روزہ کہ جو مسلمان اور یا مومن نہیں صحیح نہیں ہے. روزے کے صحیح ہونے کی تیسری شرط عقل ہے. دیوانہ بے ہوش یا مست شخص کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے. وہ شخص کہ جو مسافر ہے اور اس کی نماز قصر ہے, اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہے. حتیٰ اس کا مستحب بھی روزہ بھی صحیح نہیں ہے, مگر یہ کہ اس نے نذر کی ہوئی ہو کہ میں معین دن روزہ رکھوں گا. اس صورت میں وہ شخص مسافرت بھی کر سکتا ہے اور روزہ بھی رکھ سکتا ہے. خواتین کے مخصوص ایام میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. اس شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے کہ جسے روزہ رکھنے سے نقصان پہنچے. من جملہ بیمار فرد اگر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس شخص کے لیے بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. نیت کرنا بھی روزے میں ضروری ہے, اور ایسے چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کے باعث روزہ باطل ہو جائے. اس بنا پر ان افراد کا روزہ صحیح ہے کہ جو روزہ رکھنے کی شرائط رکھتے ہوں. یہاں پر اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ جس شخص پر قضا روزے ہوں, ایسے شخص کا مستحب روزہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا, ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان